بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، كيس بياري اور عظيم کتاب کی شرح کے درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں صحابہ کرام کے تعلق سے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے، اور ہم پہنچے تھے امام بربہاری رحمہ اللہ کے اس قول پر، ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر سب سے بہترین لوگ ان کے بعد، یعنی خلفاء راشدین الاربعة کے بعد، علی خلفاء ثلاثہ کا ذکر ہوا پچھلے درس میں، خلفاء ثلاثہ ابو بکر وعمر وعثمان کے بعد، امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء، ان تینوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ یہ ہیں، علی وطلحة والزبير وسعد بن ابی وقاص وسعید بن زید وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة، پھر جو باقی سات ہیں عشر مبشرہ میں سے ان کا نام بیان فرمایا ہے، پھر فرماتے وكلهم يصلح للخلافة، اور یہ سب جو ہیں خلافت کے قابل ہیں، خلافت کے لائق ہیں، ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر سب سے بہترین لوگ ان کے بعد، یعنی جن صحابہ کا نام گزر چکا ہے، یہ کون صحابہ ہیں؟ سات یہ، اور پہلے تین العشرة مبشرة بالجنة، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دیگر صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، القرن الاول، جو پہلا قرن ہے، الذي بعث فيهم المهاجرون الاولون والانصار، جو پہلا زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، المہاجرین والانصار، جو پہلے زمانے کے ہیں، وہم من صلى الى القبلتين، اور یہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، دونوں قبلے کون سے ہیں؟ بیت المقدس اور کعبہ، الکعبہ بیت اللہ سبحانہ وتعالی. شرح میں فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اے افضل الصحابۃ بعد خلفاء الثلاثہ، سب سے بہترین صحابہ تین خلفاء کے بعد، بقیۃ العشر المبشرین بالجنہ، باقی دس صحابہ جن کی بشارت جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دی گئی، جو عشر مبشر بالجنہ کہا جاتا ہے، وہم هؤلاء الذين ذکرهم مؤلف رضی اللہ عنہم، اور یہ وہ صحابہ جن کا ذکر مصنف نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. وقوله، امام بربہاری کا یہ قول، کل بصلح للخلافہ، اور یہ سب خلافت کے قابل ہیں، خلافت کے لائق ہیں، ای اصحاب الشورى الذين فوض اليهم عمر رضی اللہ عنہم اختیار الخلیفۃ من بعده، یعنی تین وہ جن کا ذکر پہلے گزر چکا، چوتھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور ان چاروں کو کہا جاتا ہے الخلفاء الراشدین الاربعہ، ان کے بعد جو باقی چھ ہیں، چھ دس میں سے، دس کیوں بار بار دس کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت سنائی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ اصحاب الشورى ہیں جن کی طرف سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، یعنی وفات کے وقت، وفات سے پہلے وفات کے وقت، جن کا نام لیا تھا کہ یہ سب جو ہیں خلافت کے قابل ہیں. چھ کا نام لیا تھا، ساتویں کا نام نہیں لیا، کیوں؟ بارک اللہ فیک. کون سے؟ کون تھے؟ سیدنا ابو عبیدہ عامر بن جراح، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت میں چھ کا نام لیا، سیدنا بکر صدیق سیدنا عمر کا نام لے لیا تھا، خلافت کیسے مقرر ہوئی؟ سیدنا بکر صدیق پر اجماع تھا صحابہ کا، سیدنا عمر الخطاب کو سیدنا بکر صدیق نے متعین فرما دیا، جس ولایت العہد بھی کہتے ہیں، ان کے بعد سیدنا عثمان و سیدنا علی کا نام کس نے لیا تھا؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے. جو باقی دس تھے, جو باقی چھ تھے دس میں سے, ان میں سے ایک وفات پاگی سیدنا عمر کے زمانے میں, طاعون امواس, جو شام میں پلیگ طاعون کی بیماری پھیلی تھی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, محفوظ فرمائے, اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی. تو سیدنا عمر نے جو باقی پانچ تھے ان کا نام لیا, جو باقی چھ تھے وہ کون تھے؟ جو باقی چھ وہی ہیں جس میں سیدنا عثمان ہیں, سیدنا علی ہیں, سیدنا طلحہ, الزبیر اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم, یہ چھ تھے. تو ان چھ کا نام سیدنا عمر خطاب نے بیان فرمایا ہے. شیخ الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, اے اصحاب الشورى, ان کو اصحاب الشورى کہا جاتا ہے, ان چھ صحابہ کو, الذين فوض اليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفه من بعده, جن کی طرف سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے تفویض فرمایا, یعنی خلافت کو نامزد کیا اپنے بعد. لان عمر لما حضرته الوفاه جعل الشورى في اختيار الخليفه يرجع الى هؤلاء الباقين, جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وفات آئی, یعنی آخری وقت میں وفات سے پہلے, تو جو اہل شورا تھے, جو خلافت کے یعنی لائق تھے اور حق رکھتے تھے, دیگر صحابہ سے یہ افضل تھے اور زیادہ قابلیت رکھتے تھے خلافت کی, اگرچہ سارے صحابہ قابل تھے لیکن یہ زیادہ حق رکھتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی. تو انہی کی طرف خلافت کے معاملے جو ہے وہ سپرد کر دیا, لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة, کیونکہ ان سب میں سے خلافت کے لائق تھے اور قابل تھے. فرد الامر الیہم فاختاروا عثمان رضی اللہ عنہ, تو ان شے کی طرف جب معاملہ لوٹایا سید عمر الخطاب نے رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین, تو ان چھ صحابہ نے نامزد کے سید عثمان کو خلیفہ بنا دیا, جن چھ میں سیدنا علی بھی موجود تھے, یعنی سیدنا علی بھی راضی تھے سیدنا عثمان کی خلافت پر, نہ کہ مخالف تھے, جیسا کہ بعض کم علم, کم عقل اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں. قوله, امام بربہاری کا یہ قول, القرن الاول سے مراد من القرون المفضلہ, جو بہترین زمانے ہیں, وهم القرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به, زمانے تین جو سب سے بہترین ہیں, سب سے بہترین تین میں سے پہلا زمانہ اسے قرن الاول کہا جاتا ہے, اور سب سے بہترین اس لیے ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیونکہ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بعثت ہوئی, یعنی مبعوث فرمایا گیا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کی اور ایمان لے کے آئے. والاصحاب, شیخ صاحب فرماتے ہیں, جمع صحابی, صحابی کی جمع ہے, والصحابی, الصحابی کی تعریف یہ ہے, من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, مؤمنا به, ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, ومات علی ذلک, اور اسی ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی. تو یہ تین شرطیں ہیں صحابی, کسی کو صحابی کہنے کے لیے. صحابی کون ہیں؟ جس میں تین شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک ملاقات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, نمبر دو ایمان کی حالت, نمبر تین اسی پر وفات. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه, بس اب شیخ صاحب چند مثالیں بیان فرما رہے ہیں, اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط باقی رہ جائے تو اسے صحابی نہیں کہتے. فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم, بس جس جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہے, ولم يلقه, لیکن ملاقات نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, ليس صحابيا, تو ایسا شخص صحابی نہیں ہوتا, نہ کبھی ہو سکتا ہے. کن نجاشی, جیسے کہ نجاشی, نجاشی کون ہے؟ حبشہ کا بادشاہ, بارک اللہ فیک, ایمان لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی, جب وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی وفات ہوئی, عبد الصالح النجاشی, اور غائبان نماز جنازہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. وہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کسی کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جاتا, اور نہ ہی وہ کبھی عبد صالح ہو سکتا ہے. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ نجاشی کی وفات ایمان پر ہوئی. انما يعتبر من التابعین, تو تابعین میں سے ہیں نجاشی. تابعین میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعین تابع جمع التابعین جمع تابعی ہے, اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ملاقات صحابی سے ہوئی. ایمان کس کس پر ایمان لایا ہو؟ صحابی پر نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی حالت میں, اور اسی ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو, اسے کہتے ہیں تابعی. تبع تابعی بھی اسی طریقے سے ملاقات تابع سے ہوئی, ایمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وفات بھی اسی ایمان پر. تو یہ تعریف ہے صحابی تابع اور تبع تابعی کی. والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي. اچھا, جس نے ملاقات تو کی ہے لیکن ایمان نہیں لے کے آیا غیر ایمان کے, تو کبھی صحابی ہو سکتا ہے؟ فليس بصحابي. کیوں؟ لان المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. کیونکہ جتنے مشرکین عرب تھے اور کفار تھے, ابو جہل ابو لہب وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے, سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, یقیناً ہوئی. ان کے خلاف جنگیں بھی کی ان کافروں نے, مشرکوں نے, لیکن ایمان نہیں تھا, کفر کی حالت. تو کیا کبھی صحابی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دیکھا ایمان کا نور, دیکھا ایمان کا نور کا فائدہ, دیکھا یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, یہ مومن ہے یا کافر ہے, فرق کیا ہے؟ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. ابو جہل ابو الحکم تھا, ابو الحکم کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ دانشور, عقل مند, حکمت والا, سمجھدار. ابو جہل کون ہے؟ جہالت کا باپ. کون ہوتا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ضد میں ہوتا ہے. یعنی کیسے اوپر سے نیچے گرا؟ ذلت کس لیے ہوئی؟ ایک وجہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وبرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پر ایمان ناقص تھا, اسے ایمان نہیں کہتے. کیوں؟ توحید ربوبیت پر ایمان کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک خالق رازق مالک جاننا کافی نہیں ہے, لازمی ہے کہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایمان کی وہ توحید کی اصل ہے اور بنیاد ہے, توحید عبادت پر, لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم پر ایمان لانا. اس سے وہ کورے تھے, انکار کر دیا. اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب, یہ بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو. ان ھذا لشیء عجاب, یہ عجیب بات ہے, یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار, کفر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بنیادی وجہ سے, توحید عبادت کا انکار کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لے کے آئے, بلکہ کہا جب تک یہ دعوت رہے گی کلمہ توحید کی, توحید عبادت کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتا رہے گا اور ہمارے اندر تفرقہ پیدا کرتا رہے گا, تو جادوگر ہے, شاعر ہے, کاہن ہے, وغیرہ وغیرہ, اور مختلف الزام تراشیاں, بد کلامیاں, اور اس طریقے سے بد زبانیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا. ورفعنا لك ذکرک تا قیامت. کافر کہتے رہیں گے, گالیاں دیتے رہیں گے, گستاخی کرتے رہیں گے, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی, وہ نہ کبھی ہو سکتی ہے. اور کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جن کی شان کو اس کا رب بلند کرے, اس کی گواہی بھی دے دے, اسے پھر کون پست کر سکتا ہے, یا کون اس کی یعنی اس عزت اور شان میں کوئی نقص پیدا کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت بھی نہیں ہے. شخص فرماتے ہیں والذی لقیہ وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته. اچھا, ایمان لے کے آیا ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, لیکن مرتد ہو گیا ہے, نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے. ممکن ہے کیا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص کافر ہو جائے؟ بالکل ممکن ہے. نواقض الاسلام کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ الاشراک باللہ, شرک کرنا, اور اس طریقے سے ردت کے جو اور اقوال اور افعال اور بد عقائد ہیں, جو کفر عقائد ہیں, اس سے بھی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی صرف زبان کے قول سے بھی ہو سکتا ہے, صرف فعل سے بھی ہو سکتا ہے, صرف عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے. زبان کے قول کی مثال دین کو گالی دینا, نبی کی شان میں گستاخی کرنا, اللہ تعالیٰ کو گالی دینا, نعوذ باللہ, یہ زبانی کفر ہے, ٹھیک ہے نا. عملی کفر کی مثال غیروں کو سجدہ کرنا, غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا, نظر و نیازیں کرنا, دعا پکار غیر اللہ کے لیے, یہ سب کیا ہے؟ یہ عملی کفر ہے, کیونکہ شرک ہے یہ. اور عقیدے کے اعتبار سے کفر, یہ تصور کر لینا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی مشکل کشائے حاجت روا, اگر اسے مانگتا نہیں ہے, صرف یہ عقیدہ رکھنا, یہ غیر اللہ کے مشکل کشا حاجت روا ہے، اس عقیدے سے بھی کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کائنات میں حل ہو جاتا ہے، یہ کفری عقائد ہیں. ان عقائد سے یہ انسان کلمہ پڑھنے والا بھی شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتا ہے، ایمان بھی لے کے آتا ہے، لیکن بعد میں مرتد ہو جاتا ہے، بطل صحبته، اس کی صحبت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے اس کفر کی وجہ سے. اذا مات على الردتی، جبکہ اس کی موت ردت پر ہو جاتی ہے، کفر پہ ہو جاتی ہے. اما لو تاب تاب اللہ علیہ ورجعت صحبته، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اپنے کفر سے، بدعقیدگی سے، شرک سے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. جب توبہ نصوح ہو، سچے دل سے توبہ ہو، شرط جو توبہ کی شرطیں، ان شرطوں کے مطابق وہ شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اس کی صحبت بھی واپس آ جاتی ہے. شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، ولہذا یقول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فی کتابہ النخبہ فی تعریف الصحابی. الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، معروف کتابہ النخبہ، نخبۃ الفکر جو ہے، یہ مصطلح الحدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے. صحابی کی تعریف اس رسالے، اس کتاب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، جو ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، مؤمنا به، ایمان کی حالت میں، ومات علی ذلک، اور اسی پر، اسی ایمان پر اس کی موت ہوئی ہو. ولو تخلت ردت فی الاصحی، اور اگر بیچ میں ردت بھی آ گئی ہو صحیح قول کے مطابق، یعنی فی اصح قولی العلماء، یعنی علماء کے اس مسئلے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے، واپس توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صحبت واپس آ جائے گی، یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے، القول الثانی انہ تبطل صحبته ولو تاب، اگر توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی صحبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها، کیونکہ ردت سے پہ جو بھی اعمال ہیں ان سب کو باطل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ترجیح کس قول کی ہے؟ پہلا قول کی راجح ہے، دوسرا قول راجح ہے؟ سب اتفاق ہے پہلا قول راجح ہے، پہلا قول راجح ہے. کیا خیال ہے، سب کا اتفاق؟ کوئی کہتا ہے دوسرا قول والا کوئی ہے؟ دوسرا قول راجح ہے، یعنی اعمال برباد ہو گئے، صحبت بھی ختم ہو گئی، صحابی باقی نہ رہا کفر کی وجہ سے. اچھا، ترجیح حافظ ابن حجر نے کس قول کی دی ہے؟ پہلے قول کی دی ہے نا، علی الاصح. ٹھیک ہے نا. اچھا، شیخ صالح فوزان نے کس قول کو ترجیح دیا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، صحیح یوں لگتا ہے نا، لیکن کیا تو ہے نا. جب کوئی عالم کسی قول کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کا قول بھی وہی ہوتا ہے، شرح کر رہے ہیں نا. تو اگر علی الاصح ان کے نزدیک قول مرجوح ہوتا تو فرماتے کہ یہ قول مرجوح ہے، صحیح قول یہ ہے کہ دوسرا قول صحیح ہے. اچھا، دوسرا قول صحیح کیوں نہیں ہے، مرجوح کیوں ہے، اگرچہ ردت سے پہلے عمل اکارت ہو جاتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں، توبہ کی بات ہے. توبہ سے تجب ما قبلہ، توبہ سے جو پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اور نہیں، ردت سے سارا عمل ختم ہو گیا، یہ بات درست ہے، مرتد ہو گیا، کوئی عمل باقی نہ رہا اس کا. ہاں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اس سے بہتر اسے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بد اعمال تھے ان کو نیکوں میں بدل دے گا، اور یہاں پر صحبت جو ہے وہ باقی رہے گی، کیونکہ کفر ہوا، عمل سارے کارت ہو گئے. ٹھیک ہے، اب پھر توبہ ہوئی، وہ عمل واپس آ گئے ہے، اور جو بھی بد اچھے عمل تو ویسے آ گئے، جو بد عمل تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور یہ قول راجح ہے، واللہ اعلم. قوله، امام بربہاری کا یہ قول، القرن الاول الذي بعث فيهم، پہلا زمانہ جن میں الله تعالى كي في عربي الله صلى الله عليه وبعث فرمايا المهاجرون المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى إلى القبلتين بهل مهاجرين أو بهل أنصار بهل كيس اعتبار سے پہلے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وہ عظیم صحابہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. المهاجرون مقدمون شيخ الفزاح فضل فرماتے ہیں المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار مهاجرين كذكر أنصار سے پہلے ہیں فدل على أن المهاجرين أفضل جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مهاجرين أفضل ہیں أنصار سے بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. کیوں أفضل ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم والله والله جل وعلا يذكر مهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات. کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے, ہجرت کے وقت انہوں نے اپنے گھر چھوڑے, اپنے اموال, اپنے جو بھی زندگی کی ضروریات ہے, جو دنیا تھی سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے, مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ہجرت کر لی ہے. اور شخص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ میں جب ذکر کیا مہاجرین اور انصار کا تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا اور بعد میں انصار کا ذکر کیا ہے. کما قال تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الى اخر سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, سابقون الاولون ہیں سبقت لینے والے پہلے لوگ. ٹھیک ہے, کون ہیں یہ لوگ؟ صرف صحابہ نہیں فرمایا, من المہاجرین والانصار, پہلے ذکر مہاجرین کا ہے بعد میں انصار کا ہے. دوسری آیت کریمہ میں للفقراء المہاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم, اور یہ فیء کا مال جو ہے, مال غنیمت ہے, یہ مہاجرین کے فقراء کے لیے بھی ہے, وہ جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے. کیوں نکالا گیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے تھے اور چاہتے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ, اور نصرت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں. سورۃ الحشر آیت نمبر 8 الى قوله, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک. والذين تبوؤوا الدار والذين تبوؤوا الدار والايمان الى اخر الايه سوره الحشر ايت نمبر 9 اس کے بعد والی ایت میں, یعنی الانصار, ان سے مراد انصار ہیں. فيقدم ذكر المهاجرين على الانصار, تو بس اللہ تعالی مهاجرین کا ذکر انصار سے پہلے بیان فرماتا ہے. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى اخر ايه سوره التوبه ايت نمبر 117, بے شک یقینا اللہ تعالی نے توبہ کر لی ہے, مغفرت کر دی ہے اپنے نبی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, مہاجرین کی اور انصار کی. تو ترتیب کیا ہے؟ مہاجرین پہلے اور انصار ان کے بعد ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں دل على ان المہاجرین افضل من الانصار, اس سے ثابت ہوا کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں. مہاجر کون ہے؟ جس نے ہجرت کی ہے, تو ہم نے جان لیا ہے ہجرت سے مراد مکہ سے مدینہ کی طرف, یعنی مکہ کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس وقت دار الکفر تھا, شرک تھا, شرک عام تھا. فتح مکہ بعد میں سن 8 ہجری میں, یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں. باقی جو 7 سال پہلے تھے کیا تھا؟ مکہ میں شرک تھا, دار الکفر تھا, دار ایمان, دار اسلام بعد میں, اگرچہ دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ تھی, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, سبحان اللہ. اچھا, تو انصاری کون ہے پھر؟ اس لیے ہجرت کی تعریف کیا ہے؟ الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید, یوم بلد الكفر الى بلد الاسلام, یہ اصل تعریف ہجرت کی. والانصار جمع انصاری, انصار سے کیا مراد ہے؟ المہاجرین والانصار, مہاجرین جمع مہاجر کی پتہ چل گیا. انصار کون ہے؟ شخص افراد جمع انصاری, اس کا مفرد انصاری ہے. وهم المؤمنون من اوس والخزرج, یہ وہ مؤمن ہیں قبیلہ اوس اور خزرج میں سے. اہل المدینہ تھی الذین بایعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بیعت العقبہ. اوس اور خزرج کون ہیں؟ یہ وہ دو قبیلے ہیں جن کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی, بیعت الرضوان, بیعت العقبہ میں, رضوان بیعت العقبہ میں, یعنی حج کے موقع پر بعض حاجی مدینہ سے آئے تھے اوس اور خزرج میں سے, غالبا سن 11 اور 12 ہجری میں بعثت نبوت کے سال میں یہ بیعت ہوئی دو سالوں میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. وہاجر الیہم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یعنی ان کی طرف مدینہ میں. وناصروہ وآزروہ وآووہ وآو الصحابۃ رضی اللہ عنہم معہ, نصرت کی ان لوگوں نے اور مدد کی اعانت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ضیافت کی ہے, خیر مقدم کیا ہے, ان کا ساتھ دیا ہے, اور صحابہ کرام کا بھی نصرت کی ہے اور ساتھ دیا ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. قال تعالی فیہم, ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ جو لوگ ایمان کی حالت میں اپنی جگہ نے مدینہ طیبہ میں جگہ بنا لیے تھے, من قبلہم ان سے پہلے یعنی مہاجرین کی ہجرت کرنے سے پہلے, یحبون من ہاجر الیہم, ذرا غور کریں الفاظوں پر, یحبون محبت کرتے ہیں کن سے, من ہاجر الیہم جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے, ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور نہ اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں جو کچھ ان کو دیا گیا یعنی مہاجرین کو دیا گیا, مما اوتوا جو مہاجرین کو دیا گیا, ویؤثرون علی انفسہم, اور اپنے نفس پر ان کو ترجیح دیتے تھے, مہاجرین کو آگے کرتے تھے, ترجیح دیتے تھے, ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ ان کو شدید فاقہ اور محتاجی ہی کیوں نہ ہو, اللہ اکبر, ایثار کرتے, ترجیح دیتے رہتے. ومن یوق شح نفسہ, یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جو جس نے بھی اپنے نفس کو بچائے رکھا شح سے, بخیلی سے, فاولئک هم المفلحون, بس یہی فلاح پانے والے ہیں. سورۃ حشر آیت نمبر 9. مہاجرین کے تعلق سے کیا فرمایا, فاولئک هم الصادقون, وہ سچے ہی فلاح پاتے ہیں, وہ اپنے ایمان میں سچے تھے, ہجرت میں سچے تھے, نیت میں سچے تھے, قول میں سچے تھے, فعل میں سچے تھے, تقوی میں سچے تھے, ہر اعتبار سے سچے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جن صحابہ نے ان کا استقبال کیا, خیر مقدم کیا, ان کی نصرت کی, ان کی معذرت کی, ان کا ساتھ دیا, اپنے گھروں کے اندر ان کو جگہ دی, اور اپنے ساتھ جیسے ان کا رہن سہن تھا ویسے ہی ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے استقبال کیا, اپنے گھر کے دروازے کھول دیے, اور سگے بھائی سے بھی زیادہ ان کی آپس میں بھائی چارگی تھی, سبحان اللہ. ایمان کے بغیر ممکن ہے کیا؟ آج سگے بھائی بھائی سے بات نہیں کرنا چاہتا, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. کل وہ لوگ سگے بھائیوں کو چھوڑ کر جو مومن نہیں تھے, ان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فقر و فاقہ میں ہی کیوں نہ ہو. ولو کان بہم خصاصہ, ایمان کا کمال ہے, یہ فرق ہے بس. شیخ صاحب فرماتے ہیں, کانوا فی الاول یسمون الاوس والخزرج, انصار سے پہلے ان کو کہا جاتا تھا الاوس والخزرج, قبائل کے نام ہیں. ثم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة, پھر جب ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الانصار, پھر جب ان دو قبیلوں والوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فرمائی ہے اور ایمان قبول کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا نام دے دیا, اے انصار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار, نصرت کرنے والے. انصار کون ہیں؟ انصار الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصرت کرنے سے مراد کیا ہے؟ دین کی نصرت کرنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین کی نصرت میں اور اس دین کے پھیلنے میں پوری دنیا میں انصار کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور بہت بڑی محنت ہے, بڑی کاوشیں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, الحمدللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے اسی موضوع کے تعلق سے آخری چند جملے باقی ہیں, وہ پورا مکمل کریں گے. کچھ سوال ہیں ہمارے پاس, ابھی 10 منٹ ہیں, ان کے جواب دیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.